بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كن سلفيا على الجادة، للشيخ العلامة عبد السلام السحيمي حفظه الله. اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس قول پر، وقال تعالی ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء، سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں کہ اگر مخالفین، جو ان کو علاج بتایا گیا ہے اور جو وضاحت کی گئی ہے، اس کو نہیں مانتے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جواب میں پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ جب تنازع ہو جاتا ہے کسی مسئلے پر مسلمانوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور ہم نے واپس لوٹایا جب اس معاملے میں، اس مسائل میں تنازع ہوا، ہم نے لوٹایا قرآن مجید کی طرف اور صحیح حدیث کی طرف، تو بات واضح معلوم ہوئی کہ حق ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور اس راستے کا نام سلف کا راستہ ہے. آگے شیخ صاحب اس کی مزید وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وقال تعالی، ایک تو آیت ہے، فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس آیت کے، اس آیت کریمہ کے تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے چند اہم باتیں بیان فرمائی، اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا ہے امام صاحب نے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، ان الذین فرقوا دینهم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. عجب بات ہے کہ لوگ دنیا میں الگ الگ ہیں، اور بعض لوگ دین میں ہی الگ الگ ہیں. عجب بات ہے، دنیا میں تو اختلاف ہوتے رہتے ہیں، دنیا کسی کے ہاتھ میں آتی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ، ان الذین فرقوا دینهم، تاکید ہے اس خبر کی کہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے دین میں تفرقے پیدا کیے اور فرقے فرقے بن گئے ہیں. وکانوا شیعا، اور سب نے الگ الگ راستے بنا لیے، کیونکہ جب تفرقہ ہوتا تو پھر دو فرقوں کا راستہ ایک نہیں ہو سکتا، اگر ایک راستہ ہو تو فرقہ ایک ہوتا، دو نہ ہوتے. وکانوا شیعا، یہاں پہ یہ ہے کہ شیعہ کا لفظ بھی، لفظ شیعہ کا جو ہے قرآن مجید میں ہمیشہ مذمت کے ساتھ بیان کیا گیا. عجب بات دیکھیں آپ، کہیں بھی دیکھیں آپ قرآن مجید میں، جب شیعہ کا جب لفظ آئے، شیعہ کا لفظ، شیعہ اشیعہ، تو ہمیشہ مذمت کے ساتھ آیا، مدح نہیں کی گئی، کبھی مدح کے سیاقوں سے واقع میں آپ شیعہ کا لفظ نہیں دیکھیں گے. اور آج ایک بہت بڑی امت میں سے بہت بڑا ایک جماعت کہہ لیں آپ، یا ایک بڑا فرقہ کہہ لیں آپ، اپنے آپ کو شیعہ کہے تو فخر بھی کرتا ہے، لیکن اس لفظ کے ساتھ کہ ہم سیدنا علی کے شیعہ میں سے ہیں، شیعہ ہیں، اس لفظ کی مذمت قرآن مجید میں ہی کافی ہے. اور یہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شیعہ کا لفظ ہمیشہ مذمت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. وکانوا شیعا، الگ الگ سارے ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کو کچھ کام نہیں، ان سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، میں جانوں میرے یہ بندے جانے. سبحان اللہ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. آپ نے پہنچا دیا پیغام کو, اب میں جانوں میرے بندے جانوں. یہ ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں صحیح اتباع کر کے, یا الگ الگ راستے اختیار کرنا چاہتے ہیں غلط اتباع کر کے؟ اتباع تو کرنی ہے نا, صحیح راستے کی اتباع کریں گے تو صراط مستقیم ہے, وہاں پر تفرقے نہیں ہیں, وہاں پر جماعت ہے, سنت الجماعت ہے, جماعت المسلمین ہے جو حق پر قائم ہے, اہل سنت الجماعت ہے, اہل الاثر ہے, اہل الحدیث ہے, اور السلفیون جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں. اس آیت کو شاید مکمل نہیں کیا, میں پوری آیت مکمل کر دیتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. سبحان اللہ. جب آپ کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر معاملہ کس کے سپرد ہے؟ انما امرهم الى الله, اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جو بھی تفرقہ کرتا ہے یاد رکھیں, واللہ حساب دینا ہے, اس کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے. انبیاء اور رسول آئے ہیں اور رہنمائی کرتے رہے ہیں, حق کی طرف بلاتے رہے ہیں, تفرقے سے منع کرتے رہے ہیں, لیکن جس نے بھی تفرقے کی جو بنیادی وجہ بنے ہیں یا جس یا جو ان فرقوں کی تائید کرتا ہے اور مزید امت فرقے بنانے کی جدوجہد کرتا ہے, اور جب بھی ائتلاف اور اتفاق کی بات آتی ہے کہ ہم جمع ہو جائیں قرآن سنت پر سلف کے منہج پر, اور وہ سب سے پہلے ٹانگ اڑاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہمارے اپنے امام ہیں, ہمارے اپنے علماء ہیں, سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرهم الى الله, کہاں جائیں گے؟ حساب تو دینا ہی ہے, اللہ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے؟ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ٹھیک, اللہ تعالیٰ اس پر تو معاملہ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں چاہے اچھا ہو یا برا ہو اس کے ہم جواب دیں, اور واللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سامنے یوں دکھائے گا جو ہم کر رہے ہیں. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه, ينظر دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا, ہمارا اب کیا منتظر ہے پتہ ہے؟ اگر ابھی موت آ جاتی ہے, مجھے ابھی موت آ جاتی ہے, میں نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے؟ اب پتہ میں اپنے حرکات اور سکرات قول و فعل کا میں مقروض ہوں, پتہ ہے جانتے مقروض کیا ہوتا ہے؟ جس ہم قرض کا حساب کرتے ہیں ہم نے دینا ہے, ہم نے اپنے ہر قول فعل حرکات سکرات کا حساب دینا ہے. خبر ثم ينبئهم, کون خبر دے گا؟ جس کے سپرد ہمارا معاملہ ہے, کیا خبر دے گا؟ ہم کیا کچھ کرتے تھے دنیا میں, اتفاق اور ائتلاف کا راستہ تھا یا تفرق و اختلاف کا راستہ تھا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے تو پھر پتہ نہیں کب کھولیں گے. سورۃ النعام آیت نمبر 159 وقال تعالى, الله تعالى فرماته, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء نمبر 115. اس آیت کریمہ کے تعلق سے پچھلے درس میں بھی اور اس سے پہلے بھی بار بار وضاحت ہو چکی ہے, تو میں مزید وضاحت اس وقت نہیں کروں گا, جس نے سننا ہے تو ریکارڈنگ سن سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے, فتوعد اللہ من اتبع غیر سبیل المؤمنین, یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے, سخت الفاظ ہے, اور سخت الفاظ اس وقت ہوتے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے, جب کوئی غلطی نہیں ہوتی تو پھر وعد کے الفاظ ہوتے ہیں, نرمی کے الفاظ ہوتے ہیں, سختی کے الفاظ نہیں ہوتے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی کامل ہے. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سختی سے بیان فرمایا ہے, جس نے مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنایا ہے ان کے لیے, فدل علی ان اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب. تو اس سے اس آیت کریمہ سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے جس نے بھی صحابہ کرام یعنی مومنین زمرہ صحابہ کرام ہیں جس نے جو ان کے راستے کی اتباع کی ہے کس بنیاد پر؟ فی فہم شرع اللہ, پوری شریعت کو سمجھنے, اور شریعت کی بنیاد ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور صحیح حدیث. حکم کیا ہے؟ واجب, واجب ہے. وہ سلف کی اتباع قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں, یا شریعت کے احکام اور مسائل کو سمجھنے میں, یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سمجھنے کے لیے سلف کی فہم واجب ہے. ومخالفته ضلال, اور اس فہم کی مخالفت مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کے اتباع جس کی بنیاد ہے سلف کے علاوہ کسی اور کے فہم, چاہے وہ اپنی خواہش نفس ہو, چاہے کوئی امام ہو یا عقل ہو یا ذوق ہو یا وجد ہو یا کشف ہو یا خواب ہو, کچھ بھی ہو, سلف کے فہم کے علاوہ جس نے بھی شریعت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, تو اللہ کی قسم اس نے راستہ جو اختیار کیا ہے وہ غیر سبیل المؤمنین کا راستہ ہے. نتیجہ کیا ہے؟ وہ مخالفت ہو ضلال, شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی مخالفت, اس راستے کی مخالفت گمراہی ہے. وأثنى الله على السابقين الأولين, اور اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے السابقین الاولین کی, وہ لوگ جو پہلے تھے جو سبقت لے گئے. سبحان اللہ, پہلے بھی تھے سبقت بھی لے گئے. ہر پہلے سبقت نہیں لیتا, اور سبقت ہر سبقت لینے والا پہلا بھی نہیں ہوتا, اس سے پہلے کوئی ہوتا ہے, لیکن امت میں یہ واحد قسم کے لوگ ہیں جو سبقت بھی لے گئے ہیں ہر خیر کی طرف, ہر خیر میں سب سے پہلے یہی لوگ ہیں, سبقت بھی لے گئے ہیں سب سے پہلے بھی یہی ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ من المہاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار میں سے, مہاجرین کی جماعت جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف, اور انصار جنہوں کی مدد نصرت کی. یہ مہاجرین انصار, یہ السابقون الاولون ہیں ان لوگوں میں سے. وعلی من اتبعہم, اور ان پر بھی اللہ, اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی تعریفیں کی ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے. سبحان اللہ, السابقون الاولون حجر الانصار, اللہ نے مدح فرمائی ہے, ثنا ہے. ابھی بتاؤں گا میں کتنی خوبصورت ثنا ہے, کتنی خوبصورت تعریف ہے. چلو وہ لوگ تو گزر گئے السابقون الاولون, ہم متاخرین ہم کیسے ہیں؟ کیا ہم بھی, ہم ہو تو نہ ہو سکے, کبھی ہو بھی نہیں سکتے, لیکن کیا ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اجر و ثواب میں جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رکھی ہے؟ کیا کچھ حصہ کچھ نصیب ہمیں بھی مل سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس حمد و ثنا میں اس تعریف ہم بھی, یعنی جو اتباع کرنے والے ہیں بعد میں آنے والے, وہ بھی شامل ہیں. فقال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار, السابقون الاولون پہلے لوگ سبقت جانے والے ہیں, کن میں سے؟ پوری امت میں سے, خاص طور پر مہاجرین و انصار پہلے سبقت لے گئے, اب ان میں سے جو ان سے بھی سبقت لے گئے. دیکھو مہاجر دو قسم, ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے, دوسرے وہ فتح مکہ کے بعد, دونوں برابر تھوڑی ہیں. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار, یہ دو ہو گئے. والذین اتبعوهم باحسان, اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے رہے احسان کے ساتھ. احسان کیوں ہے؟ یعنی ہر معاملے میں, یعنی صرف عقیدہ کو لیا باقی چھوڑ دیا, یعنی کہ ہم اصول میں سلفی ہیں, فروع میں کچھ اور ہیں, اور طریقتاً کچھ اور ہیں, نہیں یہ احسان نہیں ہے. احسان ہو سکتا ہے؟ احسان تو تب ہے جو ہر اعتبار سے اتباع ہو, ہر طریقے سے, ہر زاویے سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اتباع نظر آتی ہے, ہر پہلو سے آپ دیکھیں آپ کو اتباع نظر آئے گی, اصول ہو, فروع ہو, اخلاق ہو, طریقہ ہو, سیاست ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اسے کہتے ہیں الاتباع باحسان. نتیجہ رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی. کون؟ سبقون الاولون صرف, یا یہ بعد والے بھی ساتھ ہیں اتباع کرنے والے؟ بعد والے بھی ساتھ ہیں. اگر یہ ساتھ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ پہلے فرما دیتے رضی اللہ عنہم, وہ پھر والذین اتبعوهم باحسان, جملہ بعد میں شروع ہوتا, لیکن نہیں, جملہ کو دیکھیں, والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم سيفترانه الله تعالى سيد راضي هو السابقون أولون سيفي راضي هي مهاجر أنصار من سي أولون كي اتباعك من إحسان كسات أن سيفي راضي هي یہ شرف کافی والله لیکن ایک اور انعام بھی ہے وہ کیا ہے ورضوا عنه اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا اللہ تعالیٰ کیسے راضی کرے گا جنت میں داخل کر دے گا اور جنت سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں جنت سے بڑھ کر کوئی انعام احسان نہیں اچھا جنت میں تو داخل ہو گئے اللہ راضی بھی ہو گئے ان سے راضی بھی ہو کو راضی بھی کر دیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ یہ راضی کیا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے راضی کیا ہے اَعَدَّ فِعِلْ ماضی ہے تیار اللہ نے پہلے کر دیا المہاجرون والانصار ابھی دنیا میں موجود تھے جنت پہلے تیار کر دی تھی ان کے لیے ان کی اتباع کرنے والے تا قیامت آتے رہیں گے ملت اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعالیٰ مذہب فضل و کرم سے ہمیں امیں شامل کر دے جنت پہلے سے ان کے لیے تیار ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ ان کے لیے کس نے تیار کیا فرشتے نے تیار کیا اللہ نے خود سبحان اللہ اللہ کے حکم سے کیا تیار کیا جنت ایک جنت نہیں ہے جنتیں کیسی ہیں تجری تحتها الانہار ان کے تلے نہریں بہ رہی ہیں جب اتنی خوشخبری ملی ہے پھر ہر خوشی کے ساتھ بدمزگی کے چھوٹا کالا سا ٹیکا بھی لگ جاتا ہے بدمزگی کا دیکھ لیں جب بھی خوشی عروج بھی آتی ہے یوں انسان لمبا سانس لیتے ہیں اس کے ساتھ جانتے ہیں کیوں کیونکہ انسان کو یقین پتہ چلتا ہے پتہ نہیں دن دوبارہ واپس آئے گا کہ نہیں یہ خوشی ہمیشہ رہے گی کہ نہیں رہے گی بعض اوقات بڑے عرصے کے بعد کوئی بچھڑا ہوا ساتھی ملتے ہیں خاص طور پہ جب بیٹے کو شادی ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں تو کبھی عید پہ کسی موقع پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں پورا گھر تو بہت خوشی ہوتی ہے عید کی خوشی ہے اور پھر اپنے پیاروں کو سب کو ملنے خوشی کوئی امریکہ میں کوئی لندن کوئی پتہ نہیں سعودی عرب کوئی کہاں پہ ایک وقت میں سب جمع ہو گئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے پھر شادی کا موقع بھی آ گیا اور دگنی خوشی ہو گئی اب اس بہت ساری خوشی میں یہ ایک تھوڑی سی ناگواری ہوتی ہے ارے کل صبح یا دو دن کے بعد تو سب ختم ہو جائے گا نا یہ خوشی باقی نہیں رہے گی تو جب بھی آپ قرآن مجید کی سیاق و سباق دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں آپ جب بھی خوشی کی بات آتی ہے جنت کی بات آتی ہے تو اس میں خالدین فیہا ابدا اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا خَالِدِينَ فِيهَا صرف نہیں ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اب یہ خیر یہ نعمت یہ مزے ہمیشہ کے لیے یہ وقتی طور پہ نہیں ہے اس لیے اب یہ جو خوشی کو خراب کرنے والی جو ایک یہ بدمزگی آتی ہے یہ باقی نہیں رہے گی دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے خوشی عروج پر ہو پھر یہ بدمزگی نہ ہو سوال نہیں پیدا ہوتا سائیکولوجیکلی انسان جتنی زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بدمزگی ضرور ہوتی ہے یہ خدشہ ہوتا ہے ارے یہ تو پھر سب ابھی ختم ہو جائے گا یہ خدشے کافی اس کے لیے جتنی بھی آپ مال دولت کما لے آ پتہ ہے ڈر کی چیز کا ہوتا ہے مرنا تو ہے سب چھوڑ کے جانا پڑے گا پھر یہی مصیبت کافی ہوتی ہے اس کے لیے کہ مروں گا تو کیا کروں گا اس کا میں کہاں جائے گا یہ سب بعض لوگوں کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں اولاد میں سے ایک بھی نہیں ہے اللہ نے وہ مال دیا ہے کہ وہ گن نہیں سکتے اولاد سے محروم ہے ایسے ایک ایسے شخص جن سے چار شادیاں کی ہوئی ہیں ایک بچہ بھی نہیں ہے ملٹی ملینئر ہے رات کو سو نہیں سکتا بیچارے کے سو وہ کہتے ہیں میں دولت کہاں کروں گا میں سبحان اللہ اور بعض اب ایسے لوگ ہیں آٹھ دس بچے گھر میں ہیں وہ پریشان ہوتا ہے کبھی کہ کس طریقے سے ان کو میں پالوں گا تربیت کروں گا لیکن عجب بات یہ ہے کہ دس بچوں والا آرام سے سو جاتے نیند سے آ جاتے ہیں اور وہ ملٹی ملینئر اس کو نیند نہیں آتی سبحان اللہ الغرض تو اس آیت کریمہ میں پھر وہی اتباع پہلی آیت میں مشاقق رسول ہمیں اتباع نہیں کی تو کیا سزا تھی، اب یہاں پر اتباع کی ہے تو پھر کیا جزا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان خير الناس قرنه ان خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اور آپ نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ آپ وسلم کا زمانہ ہے، سب سے بہترین لوگ آپ وسلم کے زمانے کے ہیں، پھر ان کے بعد میں آنے والے، پھر ان کے بعد میں آنے والے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں، ان کے بعد میں آنے والے سب سے زیادہ افضل ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں، ان کے بعد میں آنے والے سب سے زیادہ افضل ہیں اور اچھے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، معروف حدیث. پھر جیسا فرماتے ہیں وامر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدین، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اتباع کی جائے آپ وسلم کی سنت کی اور آپ وسلم کے خلفاء راشدین کی سنت کی، ان کے طریقے کی. وحذر من مخالفتهم، اور ان سے مخالفت کرنے سے تحذیر فرمائی ہے، منع فرمایا ہے، آگاہی کی ہے. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، علیکم کا مطلب ہے واجب ہے تم لوگوں پر، ٹھیک ہے، کیا واجب ہے؟ علیکم بسنتی، میرے راستے کو مضبوطی سے تھامنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، اور خلفاء راشد المہدین ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو، ان کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، من بعد میرے بعد، تمسکوا بها مضبوطی سے تھامے رکھنا، وعضوا علیہ بالنواجد، اور اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا. وإیاکم، و میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، ومحدثات الامور، اور تم دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے بچو، اور تمہیں آگاہ کرتا ہوں. کیوں؟ فإن کل محدثة بدعة، کیونکہ بے شک ہر دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. وکل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور یہ روایت ابو داؤد الترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ووصف صلى الله عليه وآله وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف بیان فرمایا، کس کا؟ الفرقة الناجية، فرقة ناجية، وہ فرقہ، وہ کم تعداد میں لوگ، وہ چھوٹا سا گروہ جس کی نجات کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بقوله، اس فرمان سے، ما على ما انا عليه اليوم واصحابي، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں آج، یعنی تحت تفرقو کی حدیث معروف جو روایت ہے. فدلت هذه النصوص، یہ سارے کے سارے جو نصوص ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس میں یہ دلالت ہمیں ملتی ہے، وغیرها، ان کے علاوہ بھی، على وجوب اتباع الكتاب والسنه، کہ قرآن اور سنت کے اتباع کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے. ووجوب اتباع سبیل المؤمنین، تو یہ واجب ہے قرآن سنت کے اتباع، اور پھر سبیل المؤمنین کے راستے کے اتباع بھی واجب ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت کے اتباع ممکن ہے ہی نہیں جب تک کہ صحابہ اور سلف کے منہج کو نہ اپنایا جائے، صحیح اتباع ہو نہیں سکتا. جب فہم غلط ہے تو اتباع بھی غلط ہے، پھر ابتداء اتباع تو نہیں ہے. جب فہم صحیح ہے تو پھر اتباع بھی صحیح ہے، اور فہم صحیح کیسے ممکن ہے؟ صحابہ اور سلف سمجھ کے مطابق، وہی فہم ہے. وجوب اتباع سبیل المؤمنین، جیسا فرماتے کہ سبیل المؤمنین کے راستے کے اتباع واجب ہے، کون ہے؟ جیسا فرماتے وَأَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور سب سے پہلے مومن، الذين يجب اتباع سبيلهم، سب جن کی راستے کی یا سبیل کی اتباع کرنا واجب ہے، سر فہرست سب سے پہلے کون مومن مراد ہے اس آیت کریمہ سے؟ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. كما تقدم قول ابن القيم جیسا کہ ابن القیم کا قول پہلے بیان کر چکے ہیں. وكل من الصحابه منيب الى الله تعالى, اور صحابہ کرام سارے کے سر اللہ تعالی کی طرف انابت واپس لوٹنے والے, انابت اور توبہ کرنے والے ہیں. فيجب اتباع سبيله, اور واجب ہے کہ ان کے راستے کی اتباع کی جائے. واقوال واعتقادات مقبر سبيله, اور ان کے اقوال واعتقادات ان کے سب سے بڑے سبیل میں سے ہے. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه, سيد عبد الله مسعود عنه فرماته, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتباع كرو, وهرگز ابتداع نكرنا اتباع كرو, هرگز ابتداع دين اجل نكرنا تو فقد كفيتم تو تمہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تمہارے وہی کافی ہیں, جو پیچھے سال سامان چھوڑ کے گئے ہیں, جو شریعت کاملہ جو محفوظ شریعت ہے وہ پیچھے چھوڑ کے, کیا وہ تمہیں کافی نہیں؟ فقط کفی تم, قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, منہج سلف ہے, دین کامل ہے, تب بھی کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ تو کیوں نئے راستے اختیار کرنا چاہتے ہو, اتباع کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر کافی نہیں تو پھر اور نئے راستے جا کے ڈھونڈو. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ قرآن کامل ہے, حدیث بھی صحیح جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور سلف کا منہج بھی موجود ہے, قرآن اسے حدیث صحیح فہم بھی موجود ہے, تو پھر اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اتباع کسی اور کی کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس راستے کی اتباع نہیں کرتے ہیں جو حق ہے, تو پھر راستہ ابتداء کا ضرور نکلے گا اور اسے اپنانا پڑے گا. وہ اپناتے ہو تو اس کو مطلب ہے کہ آپ کو قرآن اور صحیح حدیث اور منہج سلف و فہم سلف کافی نہیں ہے. فقط کفی تم, تمہیں وہی کافی ہے جو موجود ہے. ويقول امام احمد رحمه الله, امام اهل السنه احمد رحمه الله عليه فرماته, اصول السنه عندنا, اصول السنه دين کے اصول ہمارے نزدیک کیا ہے؟ التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, کہ جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے اسی چیز مضبوطی سے تھامے رکھنا. والاقتداء بهم اور ان کی, والاقتداء بهم اور ان کی اقتداء کرنا, وترك البدع اور بدعت کو ترک کر دینا آخر تک. یہ ابتداء تھی اصول السنہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس پیاری عقیدے کی, چھوٹے سے رسالے کی, جو بڑا ہے تو چھوٹا مضمون بھی لیکن بہت عظیم اور بڑا ہے, جو اس کے اندر مواد موجود ہے اور جو اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے اور جو اس کے اندر جو پیغامات ہیں اور جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں سنت الجماعت کے. جیسا فرماتے, فالواجب علی کل مسلم, ہر مسلمان پر واجب کیا ہے؟ ہوا انڈر لائن کر, نوٹ کر لیں, اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح, قرآن اور سنت کے اتباع سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ ہے, یہ نجات کا راستہ ہے اور یہی واجب ہر مسلمان پر. آخری درس میں کتنی پوائنٹ نمبر 23 تک تھا نا, چاہے دیکھتے ہیں آج کے درس پوائنٹ نمبر 24 یہاں تک جو جملے ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے جو اہم پیغام ہمیں ملتے ہیں نمبر 24. اگر واپس قرآن اور سنہ کی طرف نہیں لوٹاتے تو کیا ہوگا؟ اگر قرآن اور سنت کی طرف نہیں لوٹاتے تو کیا ہوگا؟ اگر اپنے اختلاف کو قرآن سنت کی طرف نہیں لوٹاتے, ہم واپس نہیں لوٹاتے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا پیغام مل گیا ہے. نمبر ایک کیا ہوگا؟ تفرقہ ہوگا, شیعن الگ الگ راستے ہوں گے. نمبر دو مشاقت ہوگی, وہ مشاقت الرسول ہے. نمبر تین جہنم کی سزا, اس جہنم و ساعت مصیر. نمبر چار اس عظیم خیر, بہت سارے عظیم خیرات سے محرومیاں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات آخر تک, بڑے خیر ہیں اس سب سے محرومی ہیں. نمبر پانچ بدعات کے دلدل میں غرق ہونا. اگر واپسی قرآن سنت کی طرف نہیں لوٹاتے تو پھر یہ مصیبتیں ہی کافی ہیں, نعوذ باللہ. پوائنٹ نمبر 25, ہر گروہ تو قرآن سنت کی طرف اپنے اختلاف کو لوٹاتے ہوئے بھی اختلاف کر رہا ہے. پوائنٹ نمبر 25, ہر گروہ تو قرآن و سنت کی طرف اپنے اختلاف کو لوٹاتے ہوئے بھی اختلاف کر رہا ہے.
ہر گروہ تو قرآن و سنت کی
طرف اپنے اختلاف کو لوٹاتے ہوئے بھی اختلاف کر رہا ہے. آخر آپ لوگوں کے مخالفین ہی ہمیشہ کیوں غلط ہوتے ہیں؟ غلط تو آپ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. دوبارہ سے کہوں, ہر گروہ تو قرآن و سنت کی طرف اپنے اختلاف کو لوٹاتے ہوئے بھی اختلاف کر رہا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی گروہ ہیں قرآن سنت کی باتیں تو کریں نا سارے, اپنے اختلاف ختم کریں پھر دلائل پیش کر لیتے ہیں, یہ نصوص تو ہیں. آخر آپ لوگوں کے مخالفین ہی ہمیشہ کیوں غلط ہوتے ہیں؟ آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہو. اس کے جواب انہی جملوں میں آ چکا ہے. جواب نمبر 1, صحیح ہے, بات صحیح ہے کہ سب لوٹاتے ہیں اپنے اختلاف کو قرآن سنت کی طرف ہی لوٹاتے ہیں, بات تو صحیح ہے. نمبر 2, صرف لوٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے اپنے الگ الگ طریقے بنائے ہوئے لوٹانے کے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بات صحیح ہے کہ سب لوٹاتے ہیں قرآن سنت کی طرف, بات تو ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ ہے, لیکن صرف لوٹانے کا دعویٰ ہے, حقیقتاً صرف لوٹانے کا دعویٰ ہے اپنے اپنے الگ الگ طریقے بنائے ہوئے سب نے. کس کے طریقے؟ لوٹانے کے طریقے. کوئی اندھی تقلید کے طریقے سے لوٹاتا ہے, جو امام نے کہہ دیا بس وہی حق ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آیت منسوخ ہو سکتی ہے, حدیث مرجوع ہو سکتی ہے, امام کا قول اپنی جگہ صحیح نہیں سکتا, یہ تو یہ بھی تو لوٹانے کا طریقہ ہے کہ نہیں. کسی کو خواب میں کوئی ولی آ گیا, یا کسی ولی کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, کسی حدیث کے بارے میں پوچھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے, بس خواب کی بنا پہ حدیث ضعیف ہو گئی, چاہے صحیح بخاری کی روایت کیوں نہ ہو. نہیں, بس صحیح بات ہے, یہ حقیقت ہے. اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں یہ کچھ تو کہتے ہیں, یہ بھی لوٹانے کا طریقہ ہے. اب لوٹائے حدیث کہتے ہیں ضعیف, ہم کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے. کس نے کہا ہے؟ ہمارے پیر نے کہا ہے. تمہارے پیر کس نے کہا ہے؟ محدث ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ حدیث ضعیف ہے. کیا کریں لوگوں کا کوئی علاج ہے؟ یہی علاج ہے جو کر رہے ہیں, علم کا علاج ہے اور دعا ہے. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے جواب کا, لیکن صرف لوٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب نے اپنے اپنے الگ الگ طریقے بنائے ہوئے ہیں. نمبر 3, صحیح لوٹانے کا معنی ہے صحیح سمجھ کے مطابق لوٹانا. جو کہ یہ کہا کہ دعویٰ کرتے ہیں تو غلط لوٹاتے ہیں نا, دعویٰ کرتے ہیں, یہ دعویٰ سب کرتے ہیں, لوٹا تو قرآن سنت کی طرف ہے. حقیقت جب سامنے آتی ہے پریکٹیکلی تو پتہ چلتا ہے کون حق پر ہے, کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے. چوتھا پوائنٹ, صحیح سمجھ کے مطابق لوٹانا. صحیح سمجھو صحیح لوٹائیں گے, غلط سمجھو تو کیا لوٹائیں گے ہم. اور صحیح سمجھ میں سارا علم آتا ہے, جو صحابہ وسلف کا من ہے, جو محدثین کا اور یہ علماء کا سب. چوتھا جواب, غلط ہو سکتے ہیں بات صحیح ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں, غلط ہو سکتے ہیں بات ٹھیک ہے, غلط ہے یہ ثابت کر کے دکھا. دونوں میں فرق ہے نا, غلطی کا امکان تو ممکن ہے, بشر میں غلط ہو جاتی ہے, لیکن اگر غلطی کو ثابت نہیں کیا جائے تہمت ہی ہوتی اور کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ثابت کر کے دکھائیں اور واللہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے, ہم تو حق کی اتباع کرنے والے, پھر سلف سے یہ ثابت ہے, اور ہمارے علماء نے غلطی کی ہے, ہم اپنے علماء کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں اور سلف کے قول کو مان لیتے ہیں. کچھ تو ہمارے سامنے لے کے آؤ نا. پوائنٹ نمبر 26, قرآن اور سنت کی طرف لوٹانے کا صحیح اور حق طریقہ کیا ہے؟ قرآن سنت کی طرف لوٹانے کا صحیح اور حق طریقہ کیا ہے؟ اس کے سمجھ میں آ چکا تھا, میں نے الگ سے بیان کیا ہے کیا صحیح طریقہ ہے لوٹانے کا قرآن سنت کی طرف. صحیح فہم کی بنیاد پر, صحیح فہم ہو تب تو لوٹایا جا سکتا ہے, فہم صحیح نہیں ہے تو لوٹانا, صحیح لوٹانا یا حق لوٹانا ممکن نہیں ہے. اور صحیح فہم کے لیے صحیح اتباع لازم ہے. یہ ساری باتیں آیات سے لی گئی, وہ شاقق الرسول والسبق الاولون, ان میں اتباع کی بات ہے. یہ سارے پوائنٹ یہیں سے ہیں. پوائنٹ نمبر 27, قرآن و سنت کی صحیح اور حق اتباع کا کیا حکم ہے؟ جب صحیح اور حق اتباع کی بات کی تو پھر واجب ہی ہے نا, کیا حکم ہے؟ واجب, جیسے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے, قرآن و سنت کی صحیح اور حق اتباع کا کیا حکم ہے؟ جو صحیح اتباع ہے, جو حق کا اتباع کرنے کا جیسا کہ حق ہے, قرآن سنت کا صحیح اتباع یا حق اتباع کا کیا حکم ہے؟ جواب واجب ہے. دلائل کیا ہے؟ یہی جو آپ کے سامنے ہے. پوائنٹ نمبر 28, اس صحیح اتباع کا طریقہ کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ صحیح اتباع کا طریقہ یا راستہ کون سا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ منہج السلف ہے. نام کیا ہے؟ سلف ہے. اٹھائیس پوائنٹ ہو گئے نا, اب آگے پڑھتے ہیں. شخص فرماتے ہیں, ورغبت منی فی المشارکت فی الدروس التي تلقى فی کلیۃ الشریعۃ بالجامعۃ الاسلامیۃ بالمدینۃ النبویۃ بقسم النشاط, فقد القیت والحمد للہ عدۃ دروس تتعلق بالمنہج الصحیح, منہج السلف الصالح. شخص فرماتے ہیں, اور میرے اپنے بھی خواہش کے مطابق کہ میں نے حصہ لیا ہے ان دروس میں جو جامعہ اسلامیہ کلیات الشریعہ میں, مدینہ طیبہ میں, مدینہ نبویہ میں جو دروس دیے گئے ہیں قسم نشاط میں, تو میں نے کئی درس دیے تھے منہج کے تعلق سے, صحیح منہج کے تعلق سے, منہج السلف الصالح کے تعلق سے. لأن السلفية تعني سلفية كما معنى في الأندر لائن کرنا ہے, ابھی دوبارہ شخص بیان کر رہے ہیں. سلفية کیا معنی ہے؟ سلفية کیا ہوتی ہے؟ یہ جواب ہے. لأن السلفية تعني اتباع دين الإسلام, دين الإسلام کے اتباع على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, دين الإسلام کی اتباع جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے, ومن تبعهم على منهاجهم, اور ان کی اتباع کرنا جو ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے مذہب ان کے منہج پر, یہ سلفیت ہے. سلفیت کیا ہے؟ اتباع دین الاسلام, کیونکہ کسی اور دین کی اتباع کو سلفیت نہیں کہتے, دین اسلام کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. اتباع دین الاسلام کیسی اتباع؟ على ما كان عليه اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز پر آپ سلم کے صحابہ کرام تھے, کسی بھی صحیح فہم پہ تھے, اسی فہم کی بنیاد پر. چلو وہ چلے گئے, پھر ان کے بعد ومن تبعهم, وہ جو اتباع کرتے ہیں, کس چیز کی اتباع کرتے ہیں, الا منہاج ہی ان کے منہج پر. پوائنٹ نمبر 11 اس کے بعد پورا کر لیتے ہیں. وقد رغب مني بعض اخوتي, اور بعض بھائیوں نے یہ اس رغبت کا اظہار کیا, اس چاہت کا اظہار کیا مجھ سے, ان اطبع هذه الدروس, کہ میں نے جو لیکچر دیے تھے اب ان کو جمع کر کے ان کو طباعت کی جائے. فراجعتها, بس میں نے تو ان کا مراجعہ کیا, ریوائز کیا. واضفت الیہ بعض الاضافات المتعلقه بالموضوع, اور چند چیزوں کا میں نے اضافہ کیا جن کا تعلق موضوع سے ہے, سلفیت موضوع سے ہے. ورائی تم نے مناسب تسمیتی ہے, اور میں نے یہ سمجھا کہ مناسب یہی ہے کہ اس رسالے کا نام رکھا جائے کن سلفی علی الجاد. وقد تضمنت الامور التالیہ, اور یہ جو رسالہ ہے ان امور کو متضمن ہے یا ان چیزوں کو شامل ہے. اس سے پہلے یہ چیزیں بتاؤں میں, پوائنٹ نمبر 29 سلفیت معنی پہلے گزر چکا ہے, ابھی دوبارہ بیان کو پہلے گزر چکا سلفیت کا معنی. تو پوائنٹ نمبر 29 جو ہے, اس رسالے کی تعریف کا کیا سبب ہے, یہ رسالہ کیوں اس کو تصنیف کیا گیا, اس رسالے کی تصنیف تعریف کا کیا سبب ہے, اور اصل میں کیا تھا, لیکچر تھے جو اب ایک کتابی شکل میں کنورٹ ہو گئے ہیں. اور فٹ نوٹ میں شیخ صاحب جب منہج کی بات کی ہے تو فٹ نوٹ میں بڑی پیاری بات ہے, یہ نوٹ کر لیتے ہیں. فٹ نوٹ میں ہے نمبر 2, قال الشیخ العلامہ الدکتور صالح بن فوزان, فوزان حفظه اللہ, شیخ صالح الفوزان حفظه اللہ فرماتے ہیں, المنہج اعم من العقیدہ. فرق پوائنٹ نمبر 30 لکھیے, منہج اور عقیدے میں کیا فرق ہے, منہج اور عقیدے میں کیا فرق ہے. اکثر سوال کیے جاتے ہیں منہج کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں, اس کا جواب شیخ صالح فوزان ابھی دے رہے ہیں. یہ فٹ نوٹ ہے, انہیں غمینے کے طور پہ ہم پوائنٹ نمبر 30 کر رہے ہیں غمینے کے طور پر, اگر چیز کتاب سے تعلق نہیں, لیکن فٹ نوٹ پہ آگے تو میں اس کو بھی بیان کر رہا ہوں, وہ کیونکہ اہم سوال ہے اس لیے اس کو شامل کروں گا کہ عقیدہ منہج میں, منہج اور عقیدہ میں کیا فرق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح الفوزان فرماتے کوٹ کر رہے ہیں, المنہج اعم من العقیدہ, منہج عقیدہ سے زیادہ عام ہے, اس کا جو مفہوم زیادہ وسیع ہے عقیدے سے. المنهج يكون في منهج هو تاك اسمه في العقيدة والسلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم, منهج زندگی کے ہر پہلو میں ہوتا ہے, عقیدے میں, سلوک میں, اخلاق میں, معاملات میں. سلوک یعنی طریقہ, جیسے کہ طریقہ صوفی بعض لوگ کہتے ہیں سلوک, سلوک طریقے کی چیز ہوتا ہے. تو کہتے ہیں منہج عقیدے میں ہو, سلوک میں ہو, منہج عقیدے میں ہوتا ہے, سلوک میں ہوتا ہے, اخلاق میں ہوتا ہے, معاملات میں ہوتا ہے. وہ فی کل حیات المسلم, مسلمان کی پوری زندگی میں اسی منہج پر قائم ہوتی ہے. کل لحظہ, کل خطہ, کل خطہ التي يسير عليها مسلم تسمى منهجا, جو پلاننگ مسلمان کرتا ہے یا جو روڈ میپ بناتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے مسلمان, اس روڈ میپ کا نام یا اس پلاننگ کا نام دین کو سمجھنے کے لیے منہج کہا جاتا ہے دو لفظوں میں. اما العقیدۃ فیراد بها, عقیدہ سے کیا مراد ہے, اصل الایمان ومعنى الشهادتین واقتضاهما هذه العقیدہ. تو عقیدہ سے مراد ایمان کا اصل, یعنی ایمان سے تعلق جو بھی مسائل ہیں, ارکان ایمان ہیں, پھر ارکان ایمان کے جو متعلقات ہیں ساری, ومعنى الشهادتين, اور کلم شہادت کا معنی, ومقتضاهما, جو اس کے مقتضی ہے, جس سے تقریب ہوتی کلم شہادت کی, جتنے بھی اصول عقیدے کے ہم بیان کر چکے ہیں وہ سارے کے سارے, هذه العقیدة, یہی عقیدہ ہے. واضح ہے عقیدہ كما معنى عقيدة, كما معنى شخص فرمان, أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان, إيمان كي أصل الدنيا, يعني هر مسألة جس کا إيمان سے تعلق ہے وہ عقیدہ ہے. وہ معنی شہادتین کلمہ شہادت کے معنی, وہ مقتضاہما اور جو کلمہ شہادت کے مقتضی ہے السلام ورحمۃ اللہ, جس کی شہادت کی تکمیل ہوتی ہے. اگر وہ چیزیں نہ ہو تو کلمہ شہادت جو ہے وہ ناقص رہتا ہے, جیسے کہ عقیدے کے دیگر باقی اصول ارکان ایمان ہے, پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کے تعلق سے جماعت کا کیا عقیدہ ہے اور کیا موقف ہے, یہ ساری چیزیں جو اصول ایمان جو اصول عقیدہ جو ہم نے پڑھے ہیں جو بیان کے درس میں بیان کیے تھے, وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. یہ عقیدہ ہے, یعنی منہج کا مفہوم وسیع ہے عقیدے سے. عقیدہ توحید میں کیا فرق ہے؟ اب عقیدہ توحید سے زیادہ وسیع مفہوم ہے, عام ہے. توحید عقیدہ کا حصہ ہے اور عقیدہ منہج کا حصہ ہے, یہ سمجھ. کیونکہ توحید کلمہ توحید ہے صرف, وہ توحید کے معنی ہے, اس کی اقسام ہیں. اس کے علاوہ فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان, وہ توحید میں آ گیا. فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ لیکن توحید تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. توحید اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہے نا. اب فرشتے کو جب ہم بات کرتے ہیں, فرشتوں پر ایمان کیا, رسولوں یا کتابوں یا آخرت یا تقدیر پر ایمان کی, دیگر جو سارے مسائل ایمان کے, یہ بھی عقیدے کے اصول سمجھے جاتے ہیں. تو توحید عقیدے میں کیا فرق ہے؟ توحید عقیدے کا حصہ ہے. عقیدہ منہج میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ منہج کا حصہ ہے. منہج زیادہ وسیع ہے, پھر عقیدہ ہے, پھر توحید ہے. اس طریقے سے وہ ہے کہ منہج پورے شریعت کو سمجھنے کا طریقہ ہے. کس طریقے سے آپ پورے شریعت کو سمجھتے ہیں, یہ منہج ہے. آپ کا جو روڈ میپ ہے, جو آپ نے بنایا ہے اپنے خیال میں یا اپنے دل میں, جو بسایا ہے کہ میں نے شریعت کو سمجھنا کیسے, قرآن کو کیسے سمجھنا ہے, حدیث کو کیسے سمجھنا ہے, میں نے اپنا عقیدہ کیسے میں نے بنانا ہے, کسی پہ قائم رکھنا ہے, نماز میں نے کیسے پڑھنی ہے, زکوٰۃ میں نے کیسے دینی ہے, حج عمرہ میں نے کیسے کرنا, روزے میں نے کیسے رکھنا ہے, یہ سارے کے سارے جو ہے کسی تعلق رکھتے ہیں, یہ منہج ہے, ٹھیک ہے نا. نماز نبوی ہے اور جہاد بھی نبوی ہے, سارا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ سلف نے ہمیں بتایا نا. تو صحابہ ہی اگر نماز نبوی نہیں پڑھے پھر کون پڑھتے, مجھے بتایا نماز نبوی. اگر صحابہ جہاد نبوی نہیں کرتے پھر کون ہے ان کے بعد میں آنے والا جو جہاد نبوی کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟
عقیدہ جو ہے جو بنیادی حصہ ہے نا, اور عقیدہ کو نہیں سمجھے تو منہج کے جتنے بھی بتایا آپ نے, زندگی بتانے کا طریقہ, اخلاق, یہ سارے ہیں,
اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے.
کوئی فائدہ نہیں,
یہی تو بات ہے نا کہ جو عقیدہ منہج کا بنیادی حصہ ہے, جیسے کہ توحید عقیدہ کا بنیادی حصہ ہے, توحید کو نکال دے باقی عقیدہ میں کیا بچے گا؟ جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان, اس فرشتوں پر ایمان کر کے کیا کرے گا وہ؟ تو منہج کی بنیاد یہی ہے, توحید ہے, صحیح عقیدہ ہے, اور پھر اس کے بعد باقی نماز نبوی, جہاد نبوی, بعد کی باتیں. تو عقیدہ سب سے پہلے ہے اور یہ منہج ہے سلف کا, جیسے کہ آگے بیان ہوگا. لازم اور ملزوم ہے, یہ ممکن نہیں کہ منہج کو عقیدہ غلط ہو, ممکن نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ عقیدہ کو منہج غلط ہو, سوال ہی پیدا ہوتا ہے. عقیدہ ٹھیک ہے تو منہج ٹھیک ہے اس کا, اگر منہج میں غلط ہے تو عقیدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں, کسی کی توحید ٹھیک ہو سکتی ہے, یہاں پہ فرق سمجھیں آپ, یہیں سے بعض دھوکہ کھا دیتے ہیں. توحید ٹھیک ہوتی ہے, توحید کی باتیں کرتے ہیں اور بیچارے میں حدیث ساتھ ہی بات خوش ہو جاتی ہے, دیکھو توحید کی بات تو کرتے ہیں, شرک کی مذمت کر رہے ہیں, لیکن فکر خوارج والی ہے, راستہ منہج خوارج کا ہے. کیا خوارج شرک کرتے تھے؟ تو منہج غلط تھا, عقیدہ میں بگاڑ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو دونوں لازم ملزوم ہے. مجھے ایک گروہ دکھا دیں, معتزلہ, اشاعرہ, قلابیہ, ماتریدیہ, جتنے بھی آئے ہیں, یا آج کے زمانے جماعت اسلامی ہے, یا جماعت الدعوہ والے ہیں, یا اخوان مسلمین ہے, تبلیغی جماعت, جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں, منہج میں غلطی ہے, عقیدے میں بھی ہوئی ہے. اور عقیدے میں غلطی تو منہج میں ضرور غلطی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ منہج ٹھیک ہو تو عقیدے میں غلطی ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک ہی آپ کو گروہ ملے گا جس کا عقیدہ منہج دونوں صحیح ہے, اور وہ سلف صالحین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اب آئیے دیکھتے ہیں اب اس رسالے کے اندر کون کون سے مضامین ہیں. یہ رسالہ پورا جو ہے, اب ان چند نمبر میں شیخ صاحب نے 16 پوائنٹ میں پوری کتاب کا خلاصہ بیان کر دیا. ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. منہج کتنی اہمیت سمجھ آگے, منہج کتنی اہم چیز ہوتی ہے, یعنی پورے دین ہی اس منہج پر قائم ہے. غلط ہوا تو آگے غلط ہے, صحیح ہوا تو آگے صحیح ہے. تو آئیے دیکھیں اس میں, اس کتاب میں کیا پڑھنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وقد تضمنت الامور التالیہ, کن سفین علی الجادہ تصنیف ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ لیکچر تھے, اس میں یعنی باعث سے خیر کی باتیں تھیں, اچھی باتیں تھیں. بعض بھائیوں نے خاص ریکویسٹ کی ہے شیخ صاحب سے کہ پرنٹنگ کر کے اس کے کتاب چاہ اگر ہو جائے تو لیکچر سب نہیں سنتے, کتاب تو پڑھی جا سکتی ہے اور اس کو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. شیخ صاحب نے اس کو ریوائز کیا ہے اور پھر بعض چیزیں ایڈ کی ہیں, اضافہ کیا ہے, اور یہ چیزیں ابھی جو بیان ہوگی اس رسالے کے اندر شامل ہیں. نمبر ایک, المقصود بالسنہ, سنت سے کیا مراد ہے. ترجمہ لکھتے جائیں تاکہ پتہ چلے آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے. المقصود بالسنہ, سنت سے کیا مراد ہے. نمبر دو, المسمیات الشرعیہ, المسمیات الشرعیہ لأہل سنة والجماعة, سنة جماعت کے صحیح شرعی نام کون سے ہیں. نمبر تین, المقصود بالسلف, سلف سے کیا مراد ہے. نمبر تین, المقصود بالسلف, سلف سے کیا مراد ہے. نمبر چار, وجوب اظہار مذہب السلف, مذہب السلف کو ظاہر کرنا واجب ہے, مذہب السلف کو ظاہر کرنا واجب ہے, یعنی یہ نہیں کہ میں سلفی دل میں ہوں اور شرم آتی ہے اس پہ عمل کرنا, اس کو ظاہر کرنا بتانا میں سلفی, شرم آتی ہے. نہیں, وجوب اظہار کا اپنی شکل سے, اپنی صورت سے. بعض لوگ داڑھی شیو کرتے کہتے میں سلفی ہوں, تو ظاہر کرو نا, کہتے میں سلفی ہوں اور پھر دوستی رکھتے ہیں بدعت سے, یہ ظاہر ہے. کہتے ہیں میں سلفی اور اتباع کرتا ہے خوارج کی فکر, خوارج کی وہ اپناتا ہے, سلفی ہے. نہیں نہیں, میں یہ کہ ظاہر داڑھی اگر کاٹ لیتا تو عقیدہ تو ٹھیک ہے, اس منہج تو ٹھیک ہے, میں ویسے میں نے بات کی, داڑھی کے سلف سے کوئی تعلق نہیں ہے. سلفی ہو سکتے بغیر داڑھی کی, لیکن اگر سلف کی بات کریں تو شرم تو آنی چاہیے نا. نہیں, شرم آنی چاہیے. جب سلفی کہہ دیا اور پھر عمل کرنے والا مسلمان بھی ہے, بلکہ کوئی بھی مسلمان ہو, بعمل مسلمان جو ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا. کیونکہ بعض لوگوں کو دھوکہ ملے پتہ داڑھی کے تعلق سے, کہا جاتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, داڑھی کیا ہے, سنت رسول ہے. اب سنت سے مراد کیا ہے, اگر رکھیں گے تو ثواب, نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہے. اب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے, فرض نماز ہے, پڑھتے ہیں تو ثواب, نہیں پڑھیں گے گناہ ہے کہ نہیں. اچھا, عشاء کے بعد کی دو سنتیں, سنت ہے نا, اگر پڑھیں گے تو ثواب, نہیں پڑھی تو گناہ ہے, نہیں ہے. تو کہتے ہیں سنت سے مراد یہ سنت ہے, یہ غلط فہمی ہے. سنت سے مراد سنت رسول سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور اس کا طریقہ واجب ہے. تو داڑھی رکھنا واجب ہے, سنت نہیں ہے. کیوں واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو, داڑھی کو وافر کرو, داڑھی کو ہاتھ مت لگاؤ. اس کیا مراد ہے؟ اسے کاٹو مراد ہے. ہر سنت نہیں, یہ سنت جس پہ حکم, جس سنت کے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ واجب ہے. جس سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ واجب ہے. جی ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑے کا وہ حصہ جو ٹخنوں کے نیچے ہوگا اسے جلایا جائے گا قیامت کے دن, عذاب ہوگا, جلایا جائے گا. تو کیا مراد ہے؟ سنت ہوتا ہے, اس اعتبار سے سنت ہوتا کہ اگر آپ ٹخنے کے نیچے کرتے نہیں کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا, کریں تو ثواب, نہیں کر گناہ نہیں ہے تو پھر گناہ تو ہے. اگر گناہ ہو تو پھر جہنم میں کوئی سزا ملتی, جلائے جاتے جہنم میں. تو جہنم میں جلانے سے کیا مراد ہے؟ سزا ہے کہ نہیں؟ وہ سزا واجب ترک کرنے میں ہوتی ہے یا سنت ترک کرنے میں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو وہ سنت جس کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ, وہ واجب ہے. لفظ سنت کا ہے, سنت کے مفہوم میں پہلے بیان کر چکا ہوں, آگے بھی آئے گا, وسیع ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی کو کاٹنا جو ہے جائز نہیں, حرام ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, تو نہیں سمجھ. یعنی سنت سے مراد واجب ہے, جو کاٹنا ہے حرام ہے. اچھا, اب سمجھ آ گیا, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. اچھا, نمبر چار, جواز منتصب السلف. نمبر پانچ, وجوب کیا ہے اظہار مذہب السلف. نمبر پانچ, یہ دانسوں میں کہ داڑھی اگر نہیں تو سلفی نہیں ہو سکتا. میں نے ویسے کہا کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم سلفی کہتے ہیں بھی داڑھی بھی نہیں رکھتے. میں یہ بات کروں ورنہ داڑھی کے بغیر بھی بندہ سلفی ہو سکتا ہے. اچھا نمبر پانچ, جواز الانتساب الى السلف والتلقب بالسلفيه. دیکھیں مذہب یا منہج ایک چیز ہے, مذہب سلف کی اتباع اور اظہار ایک ہی چیز ہے. اظہار یا اتباع لفظ کا اختلاف ہے, اتباع آپ چھپا سکتے ہیں یا ظاہر ہو کے رہے گا. تو یہاں پر لفظ اظہار مذہب السلف یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اتباع مذہب السلف واجب, اتباع منہج السلف واجب ہے. تو منہج یا مذہب, اظہار یا اتباع سب ایک جیسے الفاظ ہیں, تو اتباع واجب ہے. اچھا نام رکھنا کیا ہے؟ میں سلفی ہوں کہنا. شیخ فرماتے جواز الانتساب الى السلف, سلف طرف نسبت جائز ہے, وترقب بالسلفیہ, والسلف لقب رکھنا بھی جائز ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر جیسے تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ, اگر کسی شخص نے مذہب سلف کو اپنا لیا ہے, منہج سلف کو اپنا لیا ہے, اب آپ سلفی کہے اس کے لیے جائز ہے. اور اگر سلف نہیں کہنا چاہتے, الحدیث کہہ دے, اہل اثر کہہ دے, ان میں سے کوئی بھی رام رکھ لے, اہل سنت جماعت کہہ دے, سنی کہہ دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن واجب کیا سلفی کو اپنے آپ کو الحدیث میں کہو؟ نہیں, واجب نہیں. لیکن منہج کی اتباع واجب ہے. اچھا مسلمان کو اپنے آپ کو نہیں, یہاں پر مسئلہ ہے. صرف مسلمان کہنا کافی نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی چاہے مسلمان تو کون سا مسلمان ہے آپ, تاکہ پتہ چلے, لوگوں کو دھوکہ نہ ملے اور آپ کو پہچان بھی ہو, واضح پہچان آپ کے آپ ہیں کون, جیسے پچھلے درس میں نے مکمل تفصیل سے بیان کیا ہے. نمبر چھ, جواز الانتساب الى السلف, سلف کی طرف نسبت کرنا جائز ہے, اور سلفی لقب رکھنا بھی جائز ہے. میں تفصیل آگے جب شرح کو بتاؤں گا. بعض لوگ غلط فہمی ہوئی ہے, کیا ہم تو کہتے ہیں اتباع تو واجب ہے. ہاں اتباع واجب ہے, تلقب کی لقب کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی ہاں, خاص طور پہ جو عقائد اور منہج کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی ہاں, کیونکہ بعض ایسے یعنی سلفی جو ہے اس میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی شراب پیتا ہے یا کسی سے زناکاری ہو جاتی ہے, یہ اسے کہتے ہیں فاسق فاجر. یہ سلفی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ نہیں. صحابہ بعض صحابہ نے شراب پی کوڑے مارے گئے, کیا وہ سلف سے خارج ہو گئے؟ جس صحابی نے زنا کیا تھا سید رضی اللہ عنہ اور پتھر مارے گئے, سنسار کیا گیا, وہ سلف سے خارج ہو گیا کیا؟ نہیں. تو اصل بات ہوتی ہے عقیدہ منہج کی, اس پہ قائم رہنا. اگر کسی سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اس کے گناہ کی وجہ سے, اس کے فسق کی وجہ سے اور فجور کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے. تو اگر داڑھی نہیں رکھتا نقص تو ہے اس کے اندر, لیکن صرف ایک دائرے سے خارج نہیں ہوتا. جو اہل بدعت ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں جو اصول میں مخالفت کرتے ہیں, جو منہج میں مخالفت کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر چھ, منہج السلف العقیدہ, عقیدے کو سمجھنے میں سلف و منہج کیا ہے؟ ہم عقیدے کو ہمیں سمجھنا ہے, کیسے سمجھے, کہاں سے شروع کریں, کیا عقیدہ ہوتا ہے, کیا اہمیت ہے اس کی. تو منہج اس کا خاص منہج ہے سلف کا, منہج السلف العقیدہ, عقیدے میں سلف کا منہج. نمبر سات, اہم مميزات منہج السلفی, منہج السلف کی بعض اہم خوبیاں. کیا خوبیاں؟ منہج السلف تو ہم نے کہہ دیا, کسی خوبیاں کیا ہیں جو اسے دوسرے مناہج سے الگ کر دیتی ہیں؟ نمبر آٹھ, منہج اہل البدع والاہواء, اہل بدع اور احوا کا منہج. جب میں نے سلف بیان کیا تو ان کی جو ضد ہیں اس کو بیان بھی تو کرنا ہے کہ وہ کون ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے. نمبر نو, طریق الخلاص, ہوا خلاص و نجات کا راستہ کیا ہے؟ بالاتباع و ترک الابتداع, اتباع سے اور بدعت کو ترک کرنے سے. بدعت کو چھوڑیں گے, اتباع کریں گے منہج سلف کی, تب تو نجات اور خلاص ہے. نہیں کریں گے, اتباع میں کمی ہوگی, اتباع نہیں کریں گے, یا ابتداء کا راستہ اختیار کریں, بدعت کا راستہ اختیار کریں گے, تب تو ہلاکت کا راستہ ہے. نمبر دس, جی طریق الخلاص, نجات کا کیا طریقہ ہے؟ طریق الخلاص کیا ہے؟ بالاتباع وترک الابتداء, دو چیزیں, اتباع کرنی پڑے گی اور بدعت کو چھوڑنا پڑے گا. نمبر 10 اہم علامات اہل الزیغ اہل بدعت کی بعض اہم علامات اور نشانیاں. نمبر 11 بعض القواعد في منهج السلفي من السلف کی بعض اہم بنیادی قاعدے. تو منہج کے قواعد بھی ہیں, ایسے منہج قائم نہیں ہے کہ اپنے کسی نے جیب سے نکال کے بتا دیا کہ منہج ہے, نہیں, اور نہ سنت کی روشنی میں منہج قائم ہے. بعض القواعد في المنهج السلفي کون سے ہیں؟ نمبر 1 قاعدة في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قاعدة اس کے نہیں کہ اچھائی کی طرف بلانا یا برائی سے منع کرنا بس یوں جس کا دل کرے اپنی مرضی کر دے, نہیں, اس کے منہج کے اس کے خاص قواعد ہیں, ضوابط ہیں شرع میں. منہج سلف کے جب سلفی امر بالمعروف کرتے ہیں نہی عن المنکر کرتے ہیں تو خاص ضوابط کی بنیاد پہ کرتے ہیں. نمبر 2 قاعدة في العبادات, عبادات میں قاعدة. نمبر 3 قاعدة في أن مدار الدين على علم نافع عمل الصالح, هي قاعدة کہ پورے دین کا دار و مدار ان دو چیزوں پہ ہے, علم نافع عمل صالح. عبادات میں قاعدة سافر تو ہے, قاعدة في العبادات. نمبر 3 قاعدة في أن مدار الدين, هي قاعدة ہے کہ پورے دین کا دار و مدار کی چیز پہ, على العلم النافع, علم نافع, والعمل الصالح, عمل صالح پر. تفصیل آئے گی علم نافع کے عمل صالح, پوری تفصیل آئے گی انشاءاللہ. نمبر 4 قاعدة یا قاعدة درء المفاسد مقدم على جبر المصالح, ایک اور قاعدہ بہت اہم قاعدہ ہے اہل جماعت کا اور سلف منہج کا کہ مفاسد مفاسد کو چھوڑنا مصلحت کو لانے پر مقدم ہے. اگر کسی مسئلے میں مصلحت ہے اور اس میں کوئی مفسدہ بھی ہے تو مصلحت کو پانے کے لیے فساد اگر برپا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, یا مصلحت کو چھوڑ دے فساد برپا نہ ہو بہتر ہے. فطرت کیا کہتی ہے؟ مصلحت کو چھوڑنا پڑے گا. اگر کسی مصلحت کو پانے کے لیے کوئی مفسدہ ہے, کوئی فساد ہوتا ہے تو اس مصلحت کو چھوڑ دے تاکہ فساد نہ ہو. جب مصلحت مسئلہ ٹکرا جاتا ہے تو قاعدہ کیا ہے؟ درء المفاسد, تو فاسد کو چھوڑنے کے لیے مقدم جلب مصالح, مصالح کو پانے کے لیے پر مقدم ہے کہ تاکہ فساد برپا نہ ہو ہم مصلحت کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دلائل بھی آگے ہیں, مثالیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن مجید میں کہ باطل معبودوں کو گالی مت دو, وضاحت کرو غلط ہے لیکن گالے تو مت دو نا. کیوں؟ اللہ فرماتا کیونکہ وہ پھر حق معبود کو گالی دیتے ہیں. اب اللہ کو گالی دینا جرم ہے, باطل ہے, کفر ہے, اور باطل معبود کو برا بھلا کہنا مصلحت ہے تو پتہ چلے کہ غلط ہے, لیکن اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ تاکہ یہ جو فساد برپا ہوگا اس مصلحت سے زیادہ ہے, اسے منع کر دیا. صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ سے, میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑوں, سنے ذرا, اس کعبے کو توڑو اور اس کی میں تعمیر نو کروں, جس ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا ویسے کروں. قریش کا حق حلال مال کم ہو گیا تھا اس لیے کعبے کی تعمیر ناقص کر دی. اگر مجھے, اگر تیری قوم نئی مسلم نہ ہوتی اور مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ یعنی کوئی فتنہ کا باعث نہ بنتا تو میں یہ ضرور کرتا. مصلحت ہے کہ نہیں کہ کعبے کی صحیح تعمیر جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی, ابراہیم علیہ السلام جو کعبہ بنایا تھا وہ پورا تھا قواعد یعنی ہر طرف سے. اب جو حجر اسماعیل کا جگہ جو ہے, حجر اسماعیل جو ابھی ہے جسے حقیم بھی کہتے ہیں, یہ کعبے کے اندر تھا. تو قریش نے شرط رکھی جب تعمیر نو کی کعبے کی, انہوں نے کہا کہ حلال مال سے تعمیر کریں گے, اللہ کا گھر ہے, حلال مال کم. پوری عجب بات دیکھے کتنی کم حلال مال تھا, پوری قوم مل کے بھی ایک کعبے کی تعمیر نہ کر سکی. زمانہ تو دیکھ کتنی مصیبت اور کتنی یعنی تاریکیاں تھیں, ظلمت تھی ہر طرف سے, نافرمانیوں کی اور حرام کی, اللہ کا گھر نہ بنا سکے. کم پڑے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, حرام پیسہ ایک نہیں شامل کرتے, گھر ہی کم کر لو. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ کعبے کی تعمیر صحیح طریقے سے کرنا, اس میں فائدہ ہے کہ نہیں, مصلحت ہے کہ نہیں؟ حق ہے, مصلحت ہے, لیکن اگر توڑتے تو جو نو مسلم تھے کیا کہتے, یہ کیسے نبی تو اللہ گھر توڑنے والا ہے, یہ کوئی نبی ہے؟ ہم نہیں مانتے اسے, فتنہ تھا کہ نہیں؟ فتنہ تھا, تو اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو مسجد کے اندر ہے, اس لیے مزار قبر پہ بنانا جائز ہے. ہم کہتے جائز نہیں ہے, کہتے پھر یہ کیوں ہے؟ میرے بھی مجھے بتائیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تھے مسجد کے اندر دفن ہوئے تھے, باہر حجر میں تھے, باہر تھا نا. اب اگر کوئی شخص آتا ہے, عالم ہے, جاہل ہے, حاکم ہے, محکوم ہے, خلیفہ ہے, بادشاہ کوئی بھی ہے, اور اس نے غلطی کی ہے اور قبر کو مسجد میں شامل کر دیا ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل تھا؟ صحابہ کرام کا قول یا عمل تھا؟ ایک بادشاہ نے سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے کیا ہے, تو دین کیسے بن گیا؟ پھر دوسری بات ہے, کہتے توڑا کیوں نہیں ہے؟ یہ قاعدہ یاد رکھیں, یہ سلف, یہ منہج سلف ہے. اگر میرا خیال اس پہ بند ہوگا, پتہ نہیں کیا ہو, دیکھنے سے اگر اسے توڑا جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے؟ یہ کیسے دیکھیں وہابی, ہم کہتے ہیں وہابی ہی مجرم ہے, یہ تو روز رسول کو بھی توڑ دیا ان لوگوں نے, یہ تو لگے گھر مسجد کو توڑنے والے ہیں. جو سبز گنبد ہے پتہ ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے, توڑا کیوں نہیں جاتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں توڑتی حکومت؟ میرے بھی بات چیز ایسی ہوتی جو نہیں آپ کر سکتے, توڑے مصلحت ہے کہ بدعت بالکل واضح ہو جائے گی. ہم کہتے مزارات پہ گنبد بنانا حرام ہے تو یہاں پر کیوں حلال ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے, تو پھر کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ دل المفاس مقدم على جلب المصالح, یہ قاعدہ ہے. اسے اور بھی مثال انشاءاللہ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. پانچویں نمبر پہ قاعدہ, یہ قاعدہ ہے, ان الاحکام الاصولیہ والفروعیہ لا تتم الا بامرین وهما, کوئی بھی احکام ہو اصولی ہو یا فروعی ہو, ان کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, وجود الشروط واندفاع الموانع, شرط کا ہونا لازم ہے اور رکاوٹ کا دور ہونا لازم ہے. کوئی شخص ہے اس نے دین کو گالی دے دی, دین کو گالی دینا کفر ہے کہ نہیں؟ کفر ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ کافر ہے, شرطیں ہونی چاہیے اور رکاوٹوں کو دور ہونا چاہیے, پھر حکم ہم لگا سکتے ہیں تکفیر کا. تو ایک مثال میں نے دی ہے کہ اسے اور بھی مثالیں ہیں کہ اگر وہ پاگل ہے پھر کافر ہے کیا؟ تو پاگل کیا ہے؟ پاگل منع کرتے اس فیصلے کو جاری کرنے میں, کیونکہ جو پاگل پن ہے یہ رکاوٹ ہے, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کیونکہ ہوئے پاگل ہو, ٹھیک ہے نا. نمبر 12, موقف السلفی من المبتدع الحذر والتحذير, سلف کا بدعت سب کیا موقف ہے؟ حذر والتحذير, ان سے آگاہ کرتے رہنا اور دوری اختیار کرتے رہنا, خود بھی دور رہنا دوسروں کو بھی آگاہ کرتے رہنا, یہ موقف السلف کا بدعت ان سے. نمبر 13, رد على المخالف, یہ بھی اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ مخالف کا رد کرنا بھی منہج سلف میں سے, مخالف کا رد کرنا. نمبر 14, الابواب التي يجوز فيها الغيبه والجرح عند علماء الاسلام, وہ کون سے ابواب ہے, وہ کون سے طریقے ہیں جن میں غیبت کرنا جائز ہے اور جرح کرنا جائز ہے علماء اسلام کے نزدیک؟ کسی غیبت کرنا جائز ہے کیا؟ نہیں جائز, لیکن بعض اوقات غیبت جائز ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے, آپ آج مجھ سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار میں جانتا ہوں, یہ شخص سگریٹ پیتا ہے, یہ شخص یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, اس کی غیبت ہے کہ نہیں؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہاں پر جائز کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے اس کی ضرورت ہے. اور جرح و تعدیل کے معاملہ بھی ایسا ہے کہ جب راوی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے محدث سے, عالم سے, کہ فلان راوی کیسا جس نے حدیث بیان کیے ہیں, تو کہتے ہیں وہ اس کا حافظہ کمزور ہے یا وہ جھوٹا ہے, تو یہ غیبت ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے لیے ہے کہ نہیں, دین کی مضبوطی کے لیے ہے کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ نہیں, جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. ایک بدعتی ہے, ہم جو بات کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے وہ فساد برپا کر رہا ہے, وہ شرک بدعات کو عام کر رہا ہے, نام لے کے کہتے یہ غیبت ہے کہ نہیں؟ نام لے کے کہہ رہے, اس کی پیٹھ پیچھے کہہ رہے, لیکن یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ جائز ہے, ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو مسائل کی وضاحت کے لیے, جرح و تعدیل کے لیے, تنقید کے لیے حق کی بنیاد پر ہو, تہمت نہیں تو جائز ہے. اس کی تفصیل کیا ہے, کون سے ابواب ہے؟ ایک باب نہیں ہے, 6 ابواب ہیں, بیان کریں گے انشاءاللہ یعنی غیبت میں 6 ایکسیپشنز ہیں جس میں غیبت جائز ہو جاتی ہے. نمبر 15 شروط جواز غیبت ہے. شروط و جواز غیبت مبتدع بدعتی کی غیبت کرنے کی شرطیں بھی ہیں. وہ کون سی شرطیں ہیں؟ ایسے نہیں کہ بس کسی کی بات کرنا شروع کر دو. شروط و جواز غیبت مبتدع. نمبر 16 عقوبت من وال المبتدع, جو بدعت سے دوستی رکھتا اس کی کیا سزا ہے؟ بدعت سے دوستی رکھنے کی سزا کیا ہے؟ یہ بھی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اسأل اللہ تعالی ان یرزقنا الاخلاص فی القول والعمل ويوفقنا والمسلمين للعلم النافع والعمل الصالح وان ينفع بما كتبت, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, امين يا رب العالمين. الفقير العفو ربه عبد السلام بن سالم السحيمي, المدينه النبويه, صفر عام 1423 1423 صفر میں یہ خصوصا لکھا گیا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.